بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم سیاسی واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل بعض موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں.
اسرائیل کی حمایت بڑھانے پر امریکہ کی تاکید. طالبان کے پاس افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی طاقت نہیں, کرزئی. ہندوستان میں پیٹرول کی نرخوں میں اضافے پر شدید نکتہ چینی. نیٹو کو روس کی دھمکی. بغداد میں گروپ 5 جمع 1 کے ساتھ ایران کے جامع ایٹمی مذاکرات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, پروگرام شروع کرنے سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کے یوم شہادت کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے چلیں, اور آئیے اب پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا موضوع ہمارا کیا ہے. ہمارا سب سے پہلا موضوع اسرائیل کے حوالے سے ہے. جیسے جیسے اسرائیل کے خلاف عالمی رائے عامہ میں نفرت اور بیزاری کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی فوجی, اقتصادی اور سیاسی حمایت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ.
عالمی رائے عامہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی امداد کی مخالفت کے باوجود امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی انسانیت دشمن حکومت کی ہماگیر حمایت کی خبریں مل رہی ہیں. اس سلسلے میں صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی کانگریس اسرائیل کو فوجی امداد دینے کے قانون کا جائزہ لے رہی ہے. اس قانون کے تحت امریکہ اسرائیل کو جدید ترین فوجی اسلحے اور مالی مدد فراہم کرے گا, جبکہ صہیونی حکومت ایک عرصے سے امریکی حکومت سے ہر سال اربوں ڈالر کی مدد حاصل کر رہی ہے. صہیونی حکومت کو امریکہ کے بڑے پیمانے پر مالی مدد ایسے حالت میں جاری ہے کہ امریکی شہری معاشی بدحالی کا شکار ہیں, اور امریکہ میں گزشتہ کئی مہینوں سے ہونے والے احتجاجی مظاہرے اس حقیقت کا ثبوت ہیں. اس بنا پر صہیونی حکومت کو امریکی مدد پر اس ملک کے عوام بارہا احتجاج کرتے رہے ہیں, اور امریکی عوام اس بات سے سخت نالاں ہیں کہ ان کا ملک عالمی سطح پر صہیونی حکومت کا شریک جرم سمجھا جاتا ہے, اور امریکہ میں گزشتہ مہینوں کے دوران ہونے والے کئی مظاہرے اس حقیقت کا ثبوت ہیں. لیکن امریکی حکام صہیونی حکومت کی حمایت کے خلاف بڑھتے ہوئے مظاہروں پر کوئی توجہ دیے بغیر اس حکومت کی حمایت اور مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے, اور اس تناظر میں امریکی کانگریس صہیونی حکومت کی ہماگیر حمایت و مدد کو بڑھانے کے مقصد سے نئے قانون کا جائزہ لے رہی ہے. نئے قانون کی بنیاد پر امریکہ اپنی ان خفیہ اطلاعات کو بھی صہیونی حکومت کو فراہم کرے گا جو وہ سیٹلائٹ سے حاصل کر رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ جدید ترین ہتھیار دینے کے تناظر میں F-35 جنگی طیارے صہیونی حکومت کو فراہم کرے گا, اور اپنے ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ عراق سے اسرائیل بھیجے گا. روزنامہ یدیوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ یہ قانون تمام ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان کے اتفاق رائے سے منظور ہوگا. امریکی کانگریس کے اندر تمام تر اختلاف نظر کے باوجود سارے امریکی حکام صہیونی حکومت کی امداد بڑھانے پر متفق ہیں, جس نے امریکہ میں صہیونی لابی کے اثر رسوخ کو نمایاں کر دیا ہے. امریکی ایوان اقتدار میں صہیونی لابی کا رکھنا اس بات کا سبب بنا ہے کہ امریکی حکام عالمی سطح پر بھی صہیونی مقاصد کو آگے بڑھاتے رہیں. صہیونی حکومت کے ساتھ امریکی حکومت کا بڑے پیمانے پر تعاون اس حقیقت کا غماز ہے کہ مشرق وسطی کی قوموں کے خلاف امریکی جرائم صرف جنگ افروزی, مداخلت پسندی اور علاقے میں براہ راست موجودگی تک ہی محدود نہیں, بلکہ امریکی حکام علاقے میں اپنے تسلط اور سازشوں کے دوسرے حصے پر صہیونی حکومت کے ذریعے عمل درآمد کر رہے ہیں. اس تناظر میں امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کو مزید فنڈ اور اسلحے کی فراہمی امریکی حکام کے ایجنڈے میں شامل ہے, جبکہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی عسکریت پسندی نے عالمی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے.
ناظرین، افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے شکاگو میں ہونے والے اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ ملک میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم انہوں نے طالبان کی اقتدار میں شراکت سے انکار نہیں کیا۔ صدر حامد کرزئی کے بیان کے جائزے کے حوالے سے ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ طالبان ملک پر دوبارہ قبضہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حامد کرزئی نے امریکہ کے شہر شکاگو میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد بھی طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ افغانستان پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کریں۔ افغان صدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ طالبان کے پاس دہشت گردانہ حملہ کرنے کی بے شک طاقت موجود ہے۔ طالبان کی کمزور پوزیشن کے بارے میں افغان صدر کا یہ بیان ان کے اس اطمینان کی علامت ہے کہ افغان فورسز ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر قادر ہیں، اور غیر ملکی افواج کے چلے جانے کے بعد بھی افغان فورسز ملک میں امن و امان قائم کر سکتی ہیں۔ حامد کرزئی نے افغانستان میں دوبارہ طالبان حکومت تشکیل پانے کے امکان کو تو مسترد کر دیا، تاہم انہوں نے اقتدار میں طالبان کی شراکت کی نفی نہیں کی۔ اس طرح اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اقتدار میں طالبان کی شراکت کی نفی کر دیے جانے کی صورت میں آشتی کے عمل کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ حامد کرزئی نے دوسرے صدارتی دور میں ایک اہم مشن کے طور پر سن 2010 میں ہائی پیس کونسل کی تشکیل کر کے قومی آشتی کی کوششوں کو تیز کیا ہے۔ انہوں نے طالبان کو تشدد کا راستہ ترک کرنے پر رضامند کرنے کے لیے انہیں مراعات دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہی مراعات میں سے ایک سیاسی عمل میں طالبان کو دی جانے والی حصے داری ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حامد کرزئی نے اپنے بیان سے طالبان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے خیال کو ذہن سے نکال دیں اور سیاسی اقتدار میں شراکت کے راستے کو اپنائیں۔ طالبان بھی روزگار، زمین اور اس جیسی دیگر مراعات کو خاص اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کی نظریں اقتدار پر ٹکی ہوئی ہیں، اور افغانستان کے عوام کا یہ عالم ہے کہ ایک عشرے تک ملک میں جاری رہنے والے طالبان کے ہولناک اقتدار کو وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ لہذا حکومت اگر طالبان کو اقتدار میں حصہ دینے کی کوشش کرتی ہے تو اسے متعدد سیاسی و مذہبی جماعتوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکومت ہندوستان نے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے، جس کے خلاف عوام میں شدید غم غصہ پایا جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور عوامی ناراضگی کا جائزہ لے رہے ہیں ہندوستانی تجزیہ نگار حسن کمال۔
ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا اضافہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 7.5 روپے کا نقصان، لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاید قیمتوں میں کچھ اضافے کے لیے تیار تھے، مگر اتنا بہت زیادہ اضافہ ہوگا اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے بڑی بے چینی پھیلی ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے پہ جا کے دم لے گا۔ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر جو ایران سے ہم تیل پیٹرول منگاتے تھے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ اب وہ تخفیف پوری ہوگی کہیں نہ کہیں سے اور سے، اور ایران سے یہاں آنے میں جو اخراجات ٹرانسپورٹیشن کے تھے وہ کم تھے، فاصلہ کم تھا، اب جہاں سے منگائے جائیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے چارجز بھی زیادہ ہوں گے، اور وہ بھی باہر عوام پہ ہی آ کے بھی لوٹ کے پڑے گا۔ تو بڑی عجیب و غریب صورت حال ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خوش انتظامی کا نتیجہ ہے، یہ بہت بد انتظامی ہے معیشت کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشی پالیسیز بنائی گئی تھیں کشادگی کی، ان کا الٹا اثر ہونے لگا ہے۔ عوام بے انتہا پریشان ہے، مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ڈیزل اور ایل پی جی گیس کے اوپر بھی کی قیمت بڑھی تو بالکل جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ تک متاثر ہوں گے۔ تو بے انتہا بے چینی ہے، اور سرکار کے اقدام کے خلاف خود کانگریس پارٹی میں بھی بڑا خلفشار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بین الاقوامی سطح پر पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुआ है, और दूसरे ये है कि यहाँ पर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की घट रही है, उसकी वजह से भी बड़ा खलफिशार बरपा है, उसकी वजह से भी सरकारी खजाने पे बोझ पड़ा है। तो वो ये जवाब पेश करते हैं कि चूंकि सारी दुनिया में कीमतें पेट्रोल की बढ़ गई हैं, इसलिए हमें ये बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन होता ये है दरअसल कि जो रियासतें और जो सूबे हैं उनके जो अपने टैक्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि पेट्रोल की कीमत अगर वो हट जाए तो आधी रह जाएगी, लेकिन रियासती सरकारें भी जो सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स और दूसरे टैक्स शायद करते हैं उसमें कोई कमी नहीं करती, अगर वो कमी कर दें तो भी पेट्रोल की कीमत इतनी न बढ़े। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि सूरत हाल इंतहाई खराब है। तो होगा ही बहरहाल, लेकिन वो कितना असर अंदाज होगा गवर्नमेंट के फैसले पर ये नहीं कहा जा सकता। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 1-1.5 रुपया कुछ कम कर देंगे, मगर उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और एहतजाज जो है ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं है।
ناظرین، یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کو روس نیٹو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف راست اقدام کرنے کی دھمکی دی ہے۔ روس نیٹو کشیدگی کے بارے میں ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
اجتماعی سیکیورٹی معاہدہ تنظیم سی ایس ٹی او کے سربراہ نکولائی بارڈیوزا نے اعلان کیا ہے کہ اس تنظیم کا بانی رکن روس یورپ میں نصب کیے جانے والے نیٹو کے میزائل ڈیفنس سسٹم کا جواب دے گا۔ بارڈیوزا نے منگل کی شب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب سے عالمی سطح پر طاقت کا توازن بگڑے گا اور کشیدگی اور اختلافات میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ نیٹو کے سربراہ اینڈرس فاگ راسموسن کے اس بیان کے بعد کہ یورپ میں امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، روس کے حکام نے اس سلسلے میں ماسکو کی تشویش پر بے توجہی کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ بارڈیوزا نے کہا کہ روس کی سرحدوں کے قریب کسی تیسرے ملک یا عالمی تنظیم کے ذریعے دفاعی و فوجی سسٹم کی تنصیب کا نتیجہ کشیدگی کی صورت میں نکلے گا۔ انہوں نے مشرقی یورپ میں امریکہ اور نیٹو کے ذریعے فوجی تنصیبات کی تعمیر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ سوال درپیش ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر فوجی تیاریاں کس ملک کے مقابلے کے لیے ہیں۔ بلغاریا اور رومانیا میں فوجی ٹھکانے قائم کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بحیرہ بالٹک کے ساحلی ممالک میں اتنی فوجی چھاونیاں قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے اقدامات ابس انجام نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سیاسی اہداف کا حصول مقصود ہے۔ بارڈیوزا نے مزید کہا کہ نیٹو نے روس کے ساتھ جس معاہدے پر اتفاق کیا ہے اس کے مطابق اسے مشرقی ممالک میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، تاہم نیٹو اس معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے بہت سے ممالک پر دباؤ ڈالنے اور انہیں اپنے خیمے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بارڈیوزا نے کہا کہ روس اور اس کے ہم نوا ممالک میزائل ڈیفنس سسٹم پر خاموش نہیں رہیں گے بلکہ اس سسٹم کا جواب دیا جائے گا۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان بغداد میں ہونے والے مذاکرات کی طرف۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کے 3 دور بغداد کے دارالضیافہ میں ہوئے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے اپنے اپنے نقطۂ نگاہ کو پیش کیا ہے اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور ماسکو میں ہوگا۔ اس معاملے پر بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر موسوی نیا صاحب۔ موسوی نیا صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت.
جناب مسوینیا صاحب, بات ہے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کی. اس سے قبل بھی ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات ہو چکے ہیں, استنبول میں ہوئے اور اس کے بعد یہ اب بغداد میں ہوئے. سوال یہ تھا کہ بغداد مذاکرات سے پہلے مغرب کے اندر ایک خاص قسم کا ایک خوف نظر آ رہا تھا کہ کہیں بغداد مذاکرات جو ہیں وہ ناکامی یا شکست سے دوچار نہ ہو جائیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی, مغرب کو اس کا خوف کیوں تھا؟
پہلے خدمت شما عرض کنم کہ
میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مغرب کو امریکہ اور یورپی یونین میں محصور کریں تو ان کے اس تناظر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے حالات سے مجبور ہو کر ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی, اور امریکہ کی حکومت اور انتظامیہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے ایران پر پابندیاں اور ایران کو ڈرانے دھمکانے نیز مذاکرات کی پالیسی ساتھ ساتھ اپنائی ہے, اور یورپ بھی اسی طرح سے امریکہ کی پیروی کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ دھمکیاں بھی دے رہا تھا اور اس نے مذاکرات کی بات بھی کی ہے, اور یورپ میں جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ یورپ میں مالیاتی بحران اپنے عروج پر ہے. اس وجہ سے یورپی ممالک سفارتکاری کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ نہیں سکتے, انہیں کوئی اور راستہ دکھائی نہیں سکتا. لہذا مشرق وسطی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب ایک دوسری جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ افغانستان میں امریکہ کو شدید پرابلمز درپیش ہیں. لہذا جب تک افغانستان کا محاذ کھلا ہوا ہے اور وہ اس محاذ میں جب تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, لہذا وہ ایک اور محاذ نہیں کھول سکتے. بنابراین
اچھا ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو اس طرح کی خبریں آئیں کہ جیسے 5+1 گروپ کے اندر ایران کے پیش کردہ جو پیکیج تھا اس پر اختلافات پیدا ہو گئے. پہلی چیز تو یہ کہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے, ایران نے کیا پیش نہاد یا کیا تجاویز پیش کی تھی کہ جس پر 5+1 گروپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے, اور ان اختلافات کا مذاکرات پر کیا اثر پڑا؟
بله من معتقدم که اتفاقا در این
میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یورپی یونین اور امریکہ جو ہے وہ بڑی حد تک ایک دوسرے سے متحد تھے اور ایک ہدف تھے, ان کا ایک ہدف تھا, اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ان کو جو پیکیج پیش کیا تھا اس میں سب سے بنیادی چیز قدم بہ قدم آگے بڑھنا تھا, سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے کی اس میں تجویز تھی, کیونکہ ایران کا ایٹمی معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف مرحلوں میں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا, اور بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کی منطق ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ پہلا قدم بڑی طاقتوں ہی کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بڑی طاقتیں قیمت ادا کرنے کی توانائی رکھتی ہیں، اور اگر انہیں نقصان بھی ہو جائے تو وہ اسے برداشت کر سکتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی طاقتوں نے بڑے قدم اٹھائے ہیں اور انہیں نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اپنے تجربوں کی بنا پر جو تجربے حاصل ہیں، اور وہ اپنے تجربوں کی بنا پر اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اس مسئلے میں بھی مغرب ہی کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، اور اگر مغرب نے جب بھی مثبت قدم اٹھایا تو ایران نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے، اور ایران نے جو پیکیج پیش کیا ہے مغرب کو، مغرب کو اس کا علم تھا لیکن ابھی تک کوئی خاص مثبت اقدام نہیں کیا گیا ہے، اور جب تک ایران مغرب کی نیک نیتی نہیں دیکھے گا وہ قدم نہیں اٹھائے گا۔
آپ کے خیال میں جو اختلاف کی وجہ تھی وہ کیا ہوئی، کیوں جو ہے وہ مغربی ممالک جو ہیں وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اس معاملے پہ ایران کے پیکیج پہ؟
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ این پی ٹی معاہدے کا رکن ہونے کی حیثیت سے اسے یورینیم افزودہ کرنے کا حق ہے، اور یہ اس کا مسلمہ حق ہے۔ اب اگر مغرب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی بند کر دے تو یہ کوئی منطقی تجویز نہیں ہوگی، اور اگر مغرب یہ کہتا ہے کہ ایران 20% تک یورینیم کی افزودگی روک دے اور 5% جاری رکھے تو اس بات کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، لیکن مغرب نے یہ تجویز پیش نہیں کی، اور مغرب نے آئزوٹوپس بنانے اور بعض پر امن ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے اور بعض پابندیاں ہٹا لے، اس چیز کی ایران کو توقع نہیں تھی۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یورینیم کی افزودگی کرنے کا حق حاصل ہے، اور ایران کے اس حق کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مغرب نے اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی کہ ایران پر نئی پابندیاں نہ لگائی جائیں گی، اور ایران پر جو عائد پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔
اگر مسلمانیہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، آپ کے خیال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں جو پیش رفت بہت زیادہ نہیں ہو سکی اس میں کچھ اور عوامل بھی جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ مذاکراتی عمل سے خوش نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دنیا کا ایک شاید بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ایران اور مغرب کے اختلافات کی ماہیت کچھ ایسی ہے کہ ایک فریق کو بڑا قدم اٹھانا ہوگا، اور دنیا میں بڑی طاقتوں کو ہی بڑا قدم اٹھانا چاہیے، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اسے نیک نیتی دکھائی دے تو وہ 100% نیک نیتی سے جواب دیا جائے گا، اور بغداد مذاکرات سے پہلے جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا تھے اور خوش آئند فکر رکھتے تھے، یہ فکر جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی، یعنی پامال ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی آئی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہو تو ایران کے خلاف جنگ شروع کی جائے، لیکن ایران کے خلاف جنگ کرنا کوئی مذاق نہیں اور نہ بچوں کا کھیل ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جنگ ختم کب ہوگی، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ امریکہ بے شک ایران سے زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے، لیکن کیا وہ جنگ شروع کرنے کے بعد جنگ کو ختم بھی کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن مذاکرات میں کچھ مثبت پہلو بھی تھے اور دونوں فریقین نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، وہ یہ کہ امریکہ نے جو ہے وہ جنگ کا آپشن جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، ختم کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اب ایران پر جو ہے وہ سفارتکاری اور اقتصادی دباؤ سے ایران پر پریشر ڈالے۔ اور میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر مغربی فریق اسلامی جمہوریہ ایران کو یورینیم انریچمنٹ کا جو ہے وہ حق دے دے اور اس کو تسلیم کر لے تو ایران کی طرف سے بھی وہ مثبت اقدامات کو دیکھے گا۔
ایک اور سوال جو اس جناب آقای موسوی نے اور 5+1 نے استنبول مذاکرات میں گام بہ گام یا اسٹیپ بائی اسٹیپ طور پر اس مسئلے کو معاملے پر آگے بڑھنے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا، آپ کے خیال میں مغربی فریق جو ہے وہ کس حد تک اس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگرام یا فارمولے پر جو ہے وہ عمل درآمد میں مخلص نظر آتا ہے؟ کیا اس بغداد مذاکرات کا جو یہ دور گزرا ہے اس میں کوئی ایسی نشانیاں جو ہیں وہ مغرب کی طرف سے سامنے آئی ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کو قائم ہوئے 33 برس ہو چکے ہیں اور اس نے مغرب کی پابندیوں سے نقصان اٹھایا ہے، لیکن وہ اپنے اصولی مواقف اور اصولی نظریات اور اصولوں سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور ایسے عالم میں جبکہ ساری دنیا صدام کی حمایت کر رہی تھی، ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو مطالبات تھے وہ مطالبات مان لیے گئے، اور صدام نے جو مطالبات کیے تھے وہ اصلاً سامنے نہیں آئے اور عملی شکل انہوں نے اختیار نہیں کی۔ یہی بات ہم ایٹمی معاملے میں دیکھ رہے ہیں، اور مغرب کے لیے یہ بات شاید ثابت ہو چکی ہوگی کہ ہم نے اپنے موقف سے ایک قدم بھی پسپائی نہیں اختیار کی ہے، اور مغرب نے ہمارے مثبت اقدامات کا کوئی بھی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ ہم نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، 2009 میں ہم نے ترکی اور برازیل کے ساتھ ایک بنیادی قدم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مغرب نے اس کا بھی منفی جواب دیا، جس کے بعد ہم نے 20% تک یورینیم 20% تک یورینیم کی افزودگی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور سارے سیاسی مبصرین یہ سوچ رہے تھے کہ بغداد مذاکرات میں امریکہ مثبت اقدام کرے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے کوئی مثبت اقدام نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسے چھوٹے موٹے وعدے کیے جس پر اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے خیال میں شکاگو میں نیٹو میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، کہ امریکہ کے جو ہے وہ اس کی اپروچ کو بدلا جائے اور امریکہ کو جو قدم اٹھانا چاہیے تھا اس نے نہیں اٹھایا۔
ہمارے پاس چار منٹ کا وقت ہے پروگرام میں، اگر ہم آج کی اس گفتگو کو اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیں اور خاص طور پر جو کچھ بغداد مذاکرات کے حوالے سے خبروں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں ایران اور 5+1 گروپ کے لیے ان مذاکرات کا نتیجہ اور فائدہ کیا نکلا؟
بله من معتقدم که
میں یہ سوچتا ہوں کہ
نفعی که
ان مذاکرات سے جو فائدہ ہوا ہے اور مغرب کو جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ اس کو ماسکو مذاکرات کے لیے مزید 3 ہفتوں کا وقت مل چکا ہے اور وہ اپنے داخلی گروہوں کو جواب دے سکتا ہے جو کہ ایران پر حملے کرنے کا اصرار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ
بہرحال اسے یہ منتظر رہنا ہوگا کہ ان 3 ہفتوں میں ایران کے موقف کیا ہوتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی ہے اور یہ مذاکرات جو ہیں سبب بنے ہیں کہ داخل اور اپنے داخلی سطح اپنے حامیوں کو جو ہے وہ یہ بتائے کہ وہ سامراج کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایسا راستہ نکال لے گا جس سے آئندہ مذاکرات میں جو ہے وہ مدد حاصل ہوگی۔ اور نتیجے کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران پر پابندیاں اگر ہم یہ کہیں گے اس کا اثر نہیں ہوا ہے، یہ کوئی حقیقت سے نزدیک بات نہیں ہے، بلکہ ایران کو نقصان ہوا ہے، لیکن ایران نے ان نقصانات کے باوجود اپنے اصولی موقف سے ذرہ برابر پسپائی اختیار نہیں کی ہے اور پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔ بنابراین میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیند جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے، اور امریکہ کو اور صدر اوباما اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایران کا ایٹمی معاملہ سفارتی طریقے سے حل ہونا ہے تو گیند انہی کے کورٹ میں ہے، اور اگر انہوں نے کوئی مثبت قدم اٹھایا، کوئی مثبت قدم آگے بڑھایا، تو ایران بھی اس کا جواب مثبت طریقے سے دیا جائے گا، اور انہیں چاہیے کہ وہ ایران کے انریچمنٹ کے حق کو قبول کر لیں اور پابندی نہ لگائیں۔
پروفیسر موسوی نیا صاحب کی گفتگو سنی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں مغرب کس حد تک حسن نیت اور نیک نیتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔